الله وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام. أما بعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يعمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اسی کی تشریف سے ہم رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں پہنچ چکے ہیں. اللہ نے تمام ایام میں ان ایام کو ایک خاص فضیلت دی ہے، اور وہ فضیلت اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ان ایام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب اعمال میں لگنے والے ہیں. ہمارے اسلاف کا، سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ لوگ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے نور عکس کرنے والے تھے، ان کی شان بندگی کے وارث ہوئے، اور یہ کہ پھر بعد میں انہی کے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو بھی ڈھالا اور اپنے وقت میں عبادت گزار کہلائے اور اپنے وقت کے لیے نور اور ہدایت کا ذریعہ بن گئے. ان کا بھی طریقہ رہا کہ وہ رمضان المبارک میں خوب اعمال کا اہتمام کرتے، وہ جو کہ عبادت گزار ہوں اور عبادت میں خوب اشتغال کرنے والے ہوں، محنت کرنے والے ہوں، اہتمام کرنے والے ہوں، انہیں عابد یا عابدین سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ایک قول اسلاف کے ہم بہت معروف ہے کہ یہ جو شہر رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ اصل میں ربیع العابدین عبادت گزاروں کا موسم بہار ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر شہر کی بہار ہوا کرتی ہے، ہر شخص کا ایک سیزن ہوتا ہے. کسی زیادہ سے وابستہ شخص وہ اپنے خاص موسم میں کماتا ہے، خاص موسم میں زیادہ محنت کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اگر گرم کپڑے بیچنے والا ہے تو وہ گرمیوں میں اس کا کام مندہ رہتا ہے، اور جو سردی آتی ہے تو اس کا کام بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ موسم ہے جس میں کہ لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور اس کے کپڑے بک جایا کریں گے اور بکنے کا موسم آ جائے گا. بازار اس وقت گرم کپڑوں سے بھرے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہر فصل اگانے والا اپنے موقع فصل پر بیج بوتا ہے اور پھر پک پر اسے کاٹتا ہے، بازار لے کر آتا ہے، اپنا مزہ اور فصل پر فروخت کرتا ہے اور کما کر لے جاتا ہے. ایسے ہی وہ لوگ جو کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی جانتے ہیں، اور جیسے کہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کیا ہے، وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹ رہے ہوں گے. چنانچہ اس اعتبار سے تیاری کرنے والے، محنت کرنے والے افراد، ان کے لیے رمضان مبارک پہاڑ کا موسم. ایسا موسم ہے کہ جب خوب خوب درختوں پر رونق آئی ہوتی ہے، یعنی انسان کو عمل کرنے والے ان کے اعمال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، موسم سازگار ہو جاتا ہے، دل کی دنیا بھی آبادہ ہوتی ہے اور باہر کی دنیا بھی آبادہ ہوتی ہے. ایک طرح سے وہ جو انسان کی اصل لذت ہے، انسان کی اصل کیفیت ہے، اس کو بروئے کار آنے کا موقع ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر معرفت رکھی ہے، اور وہ معرفت چاہتی یہ ہے، یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اس کی جانب راغب ہوتا ہے. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا کا نہ ہو، وہ یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے خالق و مالک سے ایسے جڑا ہوا ہو، ایسے بے وابستہ ہو، ایسے اس کا تعلق وہاں سے رہے کہ ہر لمحہ اسے یہ استحضار اور یہ خیال رہے کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور مجھے اسی کی محبت کے لیے، اسی کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ جذبہ جتنا اس کے اوپر سرشار رہے گا، یہ شخص اس جذبے سے جتنا سرشار رہے گا، آپ کہیے کہ اتنا ہی اپنے مقصد تخلیق سے قریب اور پاس ہے، اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنا ہے. چنانچہ رمضان میں اگر انسان کے لیے عام طور پر اس جذبے کو اجاگر رکھنا اور اسے تر و تازہ رکھنا ممکن نہ ہو، تو کم سے کم رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ماحول فراہم کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ عبادت سے بہرحال عام طور پر دور ہوں وہ بھی راغب ہو جاتے ہیں. تو جو راغب ہوں انہیں چاہیے کہ اور زیادہ راغب ہو جائیں، جو راغب ہوں انہیں چاہیے کہ اور زیادہ راغب ہو جائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یہی آتا ہے کہ آپ رمضان مبارک پر خود بھی بہت اہتمام فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بہت رغبت دلایا کرتے تھے. جس روایت حدیث سے میں گفتگو کا آغاز کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام کے بارے میں خاص ترغیب فرماتے ہیں، چنانچہ آج بھی اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے ترغیب اور تشویق کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ میرے لیے کارآمد ہو اور آپ لوگوں کے لیے کارآمد ہو اور یہ رمضان واقعی ہمارے لیے کارگر اور کارآمد بن جائے۔ جو رغب فی قیام رمضان، آپ رمضان کے قیام یعنی رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کی اسی طرح سے قیام الليل، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، سجدوں کی کثرت کرنا، اس کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ بن غیر ایام رمفی بے عظیمت، بغیر اس کے کہ اسے فرض بتائیں، فرض جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، دن کا روزہ فرض ہے، اسی طرح بن وقتہ نمازیں فرض ہیں، یہ متعین فرائض ہیں، باقی جو کچھ ہے وہ ترغیب و تشویق کا معاملہ ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اس میں آگے سے آگے بڑھانے کی ہمت تو کرے، محنت بھی کرے، مگر یہ نہ دیکھے اور نہ ناپا کرے کہ فلاں فلاں ایسا نہیں کر رہا تو وہ گناہگار ہو گئے، نہیں، وہ فرائض کی بات نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے، یہ اپنے تعلق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ ذوق اور عبادت کی بات ہے۔ اور ایسی بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ کسی بھی گوشے میں محنت کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، وہی وہاں پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی مقام بھی بنا پاتے ہیں۔ ہم جب دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہی ہے کہ ہر شخص اپنے شعبے محنت پہ محنت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہاں ایک مقام حاصل کرے۔ آخرت اصل میں وہ جگہ ہے جہاں مقام حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو جو کوئی ان امور میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، ترغیب موجود ہے، محنت کرے کہ ان شاء اللہ عزیز مقام بناتے چلتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اس محنت اور کوشش اور اس راستے میں آگے سے آگے بڑھنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ ایک رکاوٹ انسان کے اندر موجود ہے، وہ اس کا نفس ہمارا ہے۔ ایک رکاوٹ باہر موجود ہے، وہ شیطان اور مرد الجن جن کے بارے میں ذکر آتا ہے، یعنی سرکش جن جو شیطان کی ایجنڈی کرتے ہیں، شیطان کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور انسانوں کو وسوسہ اندازی کر کر انسانوں کو گمراہ کرنے اور مسکانے کی کوشش کرتے ہیں رائے حق سے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں سب سے پہلے اس بات کا اہتمام فرما دیتے ہیں کہ یہ باہر کے پیمانے ختم ہو جائیں، رک جائے، اور اس کے ذریعے سے انسان آسان انداز میں سہولت کے ساتھ عبادت میں آگے سے آگے بڑھتا رہے، باہر کی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اذا دخل رمضان، کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ایک اور بات مزید آتی ہے، فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شهر رمضان، جیسے ہی رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، جو گزشتہ رات گزر گئی، جیسے ہی پہلی رات آتی ہے رمضان کی، سفرت الشیاطین و مرادت الجن، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں زنجیروں میں، اور اسی طرح سے جو مرادت الجن سرکش جن ہیں انہیں بھی باندھ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النیران، آپ کے دروازے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا یہاں تک کہ رمضان باقی رہتا ہے، وفتح ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ رمضان باقی رہے، وہ ینادی منادی، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کی ایک حقیقت ہے، یعنی اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری حقیقت کے ساتھ دیکھ کے ایسا ہوتا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات کا کہ جنت موجود ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ جنت موجود ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ شیاطین ایک حیثیت رکھتے ہیں اور اللہ نے انہیں باندھ دیا ہے، کہاں باندھا، کس طرح باندھا، جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، بہت سی خدا کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، مگر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح سارے حقائق پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک فرشتہ متعین کیا جاتا ہے جو آواز لگا رہا ہوتا ہے، چاہے ان کانوں سے ہم نہ سنیں، مگر اگر کوئی اپنے دل کے کان کھول لے، دل کی آنکھوں کو بیدار کر لے، اس غفلت سے اور اس نیند سے اسے اٹھا لے جس میں کہ ہماری روح سو رہی ہے، جس میں کہ ہمارا وہ جذبہ بندگی خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، اگر اسے بیدار کرے تو پھر نظر آئے گا کہ ہاں کوئی موسم ایسا ہے، کوئی کیفیت ایسی ہے جو بیدار ہو جاتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو کچھ دروازے واقعی کھلتے ہیں، جنت سے جیسے کچھ ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں، اور نیکیوں کے لیے ایک رغبت اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں کے لیے کچھ روک اور دکھ اور اس راستے میں مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ سب میں کیا ہے؟ انہیں غیر برائی اسی عالم
امر پہ واقع ہونے والے حقائق ہیں جو اس عالم واقعہ میں اور کہیے کہ اس عالم جسمانیت میں اس عالم پستی میں ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے. ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باقی الخیر, اے خیر کے چاہنے والے, اے خیر کے طالب, اقبل, آگے بڑھو, یعنی خیر کے کام انجام دو, زیادہ زیادہ نیکی انجام دینے والے بن جاؤ. وہ یا باقی شر اقصر, اور اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ, دور ہو جاؤ, دور رہو, باز آ جاؤ. وللہ تقع من النار وذلک کل لیلہ, اور بہت سے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ سے خلاصی کا پروانہ نہیں دیتا, جہنم کی آگ جن پر لازم آ چکی ہوتی ہے انہیں معاف کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ شے رمضان کی ہر رات جاری ہے, ہر رات جاری ہے. بتائیے یہ ان حقائق کو بندہ مومن تو وہ ہے نا جو ان حقائق کو مانتا ہے, تو اس کے ماننے کا کچھ نتیجہ ہمارے قلب پر بھی متعین ہونا چاہیے, مرتب ہونا چاہیے. ہم بیٹھ کر اس بات کو سوچیں, انسان کی حقیقت اصل میں یہی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو جس سمت پہ لگاتا ہے اور جس جانب اپنی توجہات کو منتقل کرتا ہے وہی چیزیں اس کے لیے حقائق بن جاتی ہیں. جو شے ہمارا غم ہو, جو شے ہمارا ہم ہو, پریشانی جس شے کے ہمیں لاحق ہو جائے نا, وہی حقیقت کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. انسان جہاں ایک مادی جسمانی روحانی وجود رکھتا ہے وہیں ایک نفسیاتی وجود بھی رکھتا ہے, اور یہ نفسیاتی وجود بہت کارگر ہے. اس سے اس کی طبیعت, اس کا مزاج, اس کا ذوق اور اس کے توجہات, یہ سب کچھ بن رہے ہوتے ہیں. چنانچہ جب وہ ان باتوں پر غور کرے, یعنی بیٹھ جائے, اگر ہمیں یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موٹیویٹ نہیں کرتے, جذبہ محرکہ نہیں دیتے, تو بہت خطرناک بات ہے. کوشش کریں آپ بند کر کر بیٹھ جائیں دو منٹ کے لیے, سب سے منقطع ہو جائیں اور اس بات کا استحضار کریں, اس کو حاضر کریں اپنے دل میں کہ واقعی جنت ہے جس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور وہاں سے بہترین ہوائیں چل رہی ہیں اور وہاں کی پر رونق فضائیں وہ پکار رہی ہیں نیک اعمال کرنے والوں کو, اور اللہ نے ہمارے لیے اسے مقدر بنا دیا. اور اس کے برخلاف دوسری جانب جہنم کا اندازہ کریں, سوچیں کہ وہ کیسی جگہ ہے, وہاں کی ہولناکیاں کیا ہیں, وہاں کی سختیاں کیا ہیں, وہاں کے عذاب کی کیا نقشے کھینچے گئے ہیں اور وہاں کی سختیاں کیا ہیں, اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ اللہ نے اسے بند کر دیا اور رمضان مبارک کی برکت سے بند کر دیا, رمضان مبارک کی وجہ سے بند کر دیا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے کہ رمضان آتا ہے تو جہنم بند ہو جاتا ہے, اور کس قدر مصیبت سے اللہ نے ہمیں بچا دیا, وہاں کی غلطی اور وہاں کی سزاؤں سے, وہاں کے برے انجام سے اللہ نے ہمیں بچا دیا, اس کا خیال کریں. اور پھر سوچیں کہ ہم نیک اعمال میں اکیلے نہیں ہیں, ہمارا دشمن جو تھا شیطان اسے اللہ نے باندھ دیا. جیسے کوئی فتح یاب لشکر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کسی وادی میں, اس کو آگے بڑھنا تھا, سامنے دشمن موجود تھا اور کسی نے دشمن کو ہٹا دیا, تو ابھی آگے ہوتا چلا جاتا, بڑھتا چلا جاتا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ نصرت اور کمک بھی پہنچتی ہے. تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصرت فرما رہے ہیں اس مہینے میں, اور جو دشمن ہیں شیاطین جن ان کو باندھ دیا ہے اللہ نے. تو جیسے کوئی فتح یاب لشکر آگے بڑھتا ہے, ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں نیکیوں کے تمام ابواب, تمام ابواب خیر میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں. ابواب خیر احادیث میں اسلوب آتا ہے, خیر کے دروازے, جیسے جنت کے بہت سے دروازے ہیں ان کے لیے تعبیر آئی. اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جو باب الریان, اس کو باب الریان کہا جاتا ہے, اور فرمایا کہ اس میں سے روزہ دار ہی داخل ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. روزہ داروں کو آواز دی جائے گی کہ یہ تمہارے لیے دروازہ ہے, بہت چوڑا دروازہ ہے, بہت کشادہ دروازہ ہے. معلوم ہوا کہ ہر خیر کے عامل, ہر خیر پر عمل کرنے والے, ہر نیک کام کو انجام دینے والے کے لیے خاص اعزاز کا اللہ نے اہتمام کر رکھا ہے روزہ قیام. رمضان میں روزوں سے محبت کرنے والے, عام دنوں میں بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والے, ان کے لیے باب الریان تر و تازگی کا دروازہ. روزے سے کچھ مشقت اور کہیے کہ کچھ بوجھل کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کی جسم, انسان کے جسم پر, انسان کی طبیعت پر, اس کے لیے تر و تازگی کا اہتمام کیا گیا روزہ قیامت. اور اس کے اجر کے طور پر جس دروازے کو رکھا گیا جہاں سے داخلہ ہوگا اسے تر و تازگی کا دروازہ قرار دیا گیا. تو ہم سوچیں کہ یہ جو ابواب خیر ہے, اسی طرح سے اور بہت سے خیر کے دروازے ہیں, جیسے صدقہ و خیرات ہے, یہ بھی خیر کا دروازہ ہے, اور یہ سخاوت بہت بڑی صفت ہے, بہت بڑی صفت ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ نہیں کہ کتنا خرچ کیا جا رہا ہے, کتنے کی کیفیت ہر ایک سے متعلق علیحدہ علیحدہ ہے. کسی کو اللہ نے زیادہ دیا وہ زیادہ خرچ کرے, کسی کو کم دیا وہ کم خرچ کرے, مگر جس کے پاس کچھ نہ بھی ہو نا, اس کے اندر اگر جذبہ سخاوت پایا جاتا ہے تو اس پہ خرچ کرنے والوں کا ثواب حاصل کرے. یہ خرچ کرنے کا جذبہ, یہ کہ انسان مال کو لوگوں پر خرچ کرنے والا ہو، مال کو اپنے پاس سے نکال کر دوسروں کے سمت لے جانے والا ہو، یہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ اس سخاوت سے انسان کے اندر ایک خاص مروت پیدا ہوتی ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ خاص کیفیت انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ یہ خاص کیفیت کہ انسان سخی ہو جائے، یہ خیر کے دروازے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے جس بارہ دن کی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سخاوت کا صحابہ کرام بہت اہتمام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں سخاوت کی اہمیت بن گئی۔ وہ جانتے تھے کہ سخاوت بہت بڑی صفت ہے۔ سخی شخص منافق نہیں ہوا کرتا، جو سخاوت کا حامل ہونا وہ منافق نہیں ہوتا، اس کے اندر اس کی تربیت میں ایک کھراپن پایا جاتا ہے۔ جو مال سے محبت رکھنے والا ہے وہ دوغلے پر کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ مال کی وجہ سے طرح طرح کی مداحنتوں کا شکار ہو جاتا ہے، طرح طرح کی جو ہے کہ یہ کہ وہ جو منافقانہ روش اس کے اندر پیدا ہوگی ہے، جھوٹ بھی بولے گا، دو نمبری بھی کرے گا، دغا بازی بھی اس کے اندر آ جائے گی، ساتھ ساتھ اللہ سے غافل بھی ہو جائے گا، دل اس کا سخت ہو جائے گا، دل مردہ ہو جائے گا، دنیا سے دل لگانے والا ہوگا، آخرت کی محبت سے اور اعمال آخرت سے دور ہو جائے گا۔ تو جیسے گاڑی میں ہینڈ بریک لگا دیا جائے اور پھر اس کے بعد اب ایکسیڈنٹ میں جتنا دباتے رہے گاڑی آگے نہیں بڑھتی، اسی طرح سے جب تک سخاوت پایا نہ جائے، یعنی وہ ہینڈ بریک نیچے نہ کیا جائے، اس وقت تک نیک اعمال میں جان پیدا نہیں ہوا کرتا، نیک اعمال آگے نہیں بڑھتے اور اس کی توفیق نہیں ملا کرتی بعض اوقات۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ رمضان کا آغاز ہو تو سخاوت کا بھی آغاز ہو جائے، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی ہو سکے نا۔ آج بہت سے چور دروازے ہم نے اس میں پیدا کر لیے ہیں کہ فلاں کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا، نہیں، ہر پر سخاوت میں اپنوں پر خرچ کرنا، گھر والوں پر خرچ کرنا بھی داخل ہے، سخاوت میں کسی غریب مسکین محتاج اس پر خرچ کرنا بھی داخل ہے، سخاوت میں اللہ کے دین پر بھی خرچ کرنا داخل ہے، حتیٰ کہ اپنے اوپر اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی سخاوت میں داخل ہے۔ اس سخی ہونا، کشادہ دل ہونا، یہ اس کی علامت ہے۔ وہ شخص جو کہ بہت ہی خصیص ہے، کنجوس ہے، اسی طرح روک کر رکھنے والا ہے مال کا، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ نیکی کی طرف آگے بڑھنے والا نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر نیکی کے رستے کشادہ نہیں ہوا کرتے۔ تو اس لیے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور وہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روز ہر روز صبح کچھ اہتمام اللہ نے کر رکھے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ اگر ایمان کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو سب کچھ نظر آتا ہے۔ جیسے فرمایا، رمضان میں ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، خیر والے آگے بڑھا اور شر والے پیچھے ہٹ جا، اور اس سے ہوتا کیا، یہ فرشتے اصل میں اس ہمارے ماحول میں کچھ اثرات مرتب کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے نا جیسے کہ ہم ان کے وہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ کا نام لینے کے بعد اور توحید پر، تو ہوتا کیا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے حقائق ہمارے ہمیں اگر ان آنکھوں سے نہ نظر آتا ہو تو علیحدہ بات ہے، مگر یہ حقائق ہے۔ وہ فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں، سکینت کا سامان کر دیتے ہیں، دلوں کو اطمینان دے دیتے ہیں، ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اس کام کی طرف کیوں کا آمادہ ہوا ہے، سبق نظر نہیں آتا، مگر اس کے غیر بڑے اسباب ہوتے ہیں، اور وہ یہی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تائید فرماتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ جیسے شیطان ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے گمراہی کے لیے، اسے غلط راستے کی طرف وسوسہ اندازی کرنے کے لیے، اسی طرح سے فرشتے اللہ نے متعین کر رکھے ہیں جو خیر کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ خیر، ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ہر روز صبح ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، اللہم آتے ممسکن تلفا، اے اللہ وہ شخص جو اپنے مال کو روکنے نہ روک کر رکھنے والا ہے، اس کے مال کو تلف فرما دے، ختم فرما دے۔ اور پہلی شے جو تلف ہو جاتی ہے وہ اصل میں برکت ہے، چاہے مال باقی رہے، آپ کو لگے کہ وہ پوری انشورنس اس کی کاروائی ہوئی ہے اور وہ کہیں نہیں جاتا، وہ سب کچھ سیکیورڈ ہے، مگر اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے تو مال تلف ہو جاتا ہے، پھر کیا بچتا، برکت اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ تو ایک فرشتہ آواز لگاتا، یہاں دیکھیے ذرا توجہ کیجیے، سخاوت کتنی بڑی بس، کتنا بڑا بس ہے کہ اس کے ساتھ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ حرام مال کے تلف ہونے کو کہہ رہے، نہیں، بلکہ مال جو روک کر رکھتا ہے، اللہم آتے ممسکن تلفا، جو روک رکھنے والا ہے مال کا، اللہ اس کے مال کو تلف فرما، اللہم آتے منفقن خلفا، اور اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اپنے اللہ کے راستے میں، دین کے لیے، اور جہاں کہیں بھی خیر کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے لوگوں میں نہ لگائے، حرام راستوں میں نہ لگائے، اسراف و تبذیر میں نہ لگائے، خیر کے جس راستے میں لگاتا ہے اس کو اس کا بدل عطا فرما دے، اللہم آتے منفقن خلفا، عطا کرنے والا، دینے والا، انفاق کرنے والا، اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرما دیجیے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ ذرا ان چیزوں پر غور کیجیے، فرشتے کس کس طرح سے ہمارے لیے اہتمام کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب رات آتی ہے تو عبادت گزاروں کو معافی چاہنے والوں کو آواز لگائی جاتی ہے، اور صرف رمضان کا خاصہ نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی جاری اٹھائی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، جیسے اس کی شان شایا نشان ہے ویسے نزول فرماتے ہیں، آسمانی دنیا پر آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی ایسا جو کہ کسی کوئی سوال کرتا ہو مجھ سے، سوال رکھنا چاہتا ہو اور میں اسے ادا کروں، حل من سائل فوتی اللہ، حل من مستغفر فوفر اللہ، آواز لگاتے ہیں آسمان ہوتا ہے۔ اور انسان جب خاموش رہتا ہے اور اس وقت سوتا رہتا ہے، اکڑا رہتا ہے بالکل غافلوں کی طرح سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آواز، یہ صدائیں، بعض اللہ والے لکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں جو کچھ روئی کی نظر آتی ہے نا، یہ اصل میں پھر اس کے بعد جب انسان سوتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خیر و برکت پہاڑوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں، اسی طرح سے درختوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں، تو اس پر پھل آتے ہیں، زمین کو دے دیتے ہیں تو یہ روئی کی طرح طرح کی فصلیں برآمد کرتی ہے، اور یہ پہاڑ جو ہیں وہ طرح طرح کے رنگ برنگے پتھر آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی بہت سی زمین کے اندر جو اللہ نے زرخیزی اور خیر و برکت رکھا ہے وہ اس رات کی برکت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے نزول اجلال فرماتے ہیں، اور اگر انسان چاہے تو اس میں سے حصہ حاصل کر کے بہت بڑا حصہ اسے مل سکتا ہے۔ بہرحال یہ دن اور رات کی خاصیتیں رمضان کے ساتھ جاری و ساری رہتی ہیں اور کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، دو جلد ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ والا خطبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ راوی ہیں، اس میں اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ رمضان المبارک میں نفل عبادتوں کا ثواب وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اصل میں اس کی خیر و برکت، جو اللہ بعد میں تشریف لا رہے ہیں باہر تشریف رکھیں، اندر مجمع زیادہ ہو جائے گا تو مشکل ہوگی، بعد میں اندر ہی نماز پڑھنی، لوگوں نے بیٹھیں گے کہاں، اوپر بھی جگہ موجود ہے، اوپر بھی تشریف لے جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی سہولت سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ رمضان مبارک اس طرح سے خیر و برکت کر دے، اور رات پہ ہمارے لیے اہتمام کر رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم خاص معمول بنا لیں، کچھ صفات خاص اختیار کر لیں رمضان کے اعتبار سے۔ ابھی کچھ عملی سی باتیں ہیں، اور وہ باتیں ہیں جن میں سے جن پر عمل کرنا انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ممکن ہوگا، بس کچھ اہتمام کی ضرورت ہے۔ شب و روز کو باقاعدہ پلان کر لیں، شب و روز کے بارے میں کوئی نہ کوئی نظام الاوقات، کوئی نہ کوئی ترتیب طے کر لیں، جس طرح سے ہم کسی اہم ادارے میں جا کر کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے ایک روٹین ہے، ایک شیڈیول ہے، اسی طرح سے کسی تعلیمی ادارے میں جا کر طلبہ مقیم ہوتے ہیں تو وہاں سونے جاگنے کے اسی طرح باقی سارے کاموں کا ایک نظام الاوقات بنا کر دے دیا جاتا ہے، اسی طرح سے رمضان مبارک کی ایک طرح سے ٹریننگ کیمپ ہے، ایک تربیتی کورس ہے جو ہمارے لیے 30 روزہ منعقد کیا جاتا ہے کہ اس میں ہماری روحانی تربیت ہو جائے، اور بقیہ تربیت یہاں سے حاصل شدہ ایمانی قوت کو بقیہ ایام میں اور بقیہ مہینوں میں ہمیں کام دینے والی ہوں۔ تو یہ ترتیب بنا لیں، وہ ترتیب کیا ہے جس میں روح یہ ہو کہ وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت کو کارآمد بنانا ہے آخرت کی، اور وقت کے ضیاع کے جتنے اسباب ہیں ان کو کم کرتے چلے جائیں، کھانے پینے اور اسباب کھانے پینے کے اس کو جمع کرنے پر وقت صرف نہ کریں، اسی طرح سے کپڑا لٹا ہو یا گھر کی چیزیں اور یہ وہ سودا سلف جو کچھ بھی ہے اس کو آپ مختصر کرتے ہوئے پورا کر کر ختم کیجیے، اسی طرح سے جو بقیہ دفتری کام ہے اگر کہیں پر ہم کام لینے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس میں کچھ تخفیف کر دیں، ڈیوٹی آورز میں کچھ کمی کر دیں، لوگوں پر بھی سہولت کریں، اور بہت اجر اس کا حدیث میں بیان ہوا ہے، من خفف عن مملوک شیء غفر اللہ له وعاتقه من النار، جو شخص اپنے ملازم پر غلام پر سے کچھ وقت کم کر دیتا ہے، نام کم کر دیتا ہے، ورک لوڈ کم کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے بخش دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے خلاصی کا دروازہ لکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے لوگوں کے لیے بھی سہولت کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے جہاں پر ہمارا اختیار ہے اب دنیا کو سر پر سوار نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، بعد ہوتا رہے گا رمضان کے بعد، اور دن بھی تو ہیں، کام تو ہوتا رہتا ہے، تو دنیا تو ایسی شہر ہے کہ آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کہے کہ کام پورے ہو گئے، کام کبھی پورے نہیں ہوتے، کاموں کو کہنا پڑتا ہے کہ بس رک جاؤ یہاں پر، اور اگر کوئی شخص فارغ ہے تو اسے چاہیے اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانے، اور یہ وقت نکالتے ہوئے دنیا سے زبردست، دنیا آپ سے وقت چرا رہی ہے مستقل، ایک ڈکیت کی مانند اپنے جبر کے ساتھ آپ سے وقت کھینچی چلی جا رہی ہے، کھینچی چلی، وہ وقت جو آخرت کمانے کے لیے آپ کو دیا گیا تھا محدود وقت تھا، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اس دنیا سے اپنے وقت کو ریکلیم کریں، کسی طرح سے نکالیں وہاں سے، اپنی جو بھی مشغولیات ہیں، گھر بار کی مشغولیات ہوں، دفتر کی مشغولیات ہوں، معاش کی ہوں، اس کے علاوہ جسمانیت کے بھی ہوں، چاہے وہ دینی ایکٹیویٹیز ہی کیوں نہ ہوں، اس میں سے بھی صحیح ہے، وہ اپنی جگہ بہت مطلوب ہے اور رمضان میں بھی جاری و ساری رہنی چاہیے، مگر ایسا نہ ہو کہ فرد کی کاسٹ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہو، فرد اندر سے بالکل باج ہو جائے, بالکل بچ جائے, اور اس کے اندر سے وہ روحانی تھوڑا بھی ختم ہو جائے, وہ اپنے رب کو ہی نہ پہچان سکے, تو پھر کیا فائدہ ہے اسے بھاگ دوڑ؟ سوچنا چاہیے, وہاں سے بھی کچھ وقت نکال کر اپنے آپ کو آخرت کے لیے صرف کریں, آخرت کے لیے کمانے والے ہو جائیں, وہاں پر اس کو اس قدر صرف کام لگا چکے ہوں کہ پھر امید ہو وہاں کی, اور جہاں وقت لگتا ہے نا وہاں سے محبت ہو جاتی ہے. تو جب آخرت پر ہم وقت لگا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت کی محبت بھی پیدا ہوگی. اور کیا طریقہ ہو, جو چیزیں وقت کا ضیاع کے ذریعہ ہیں, سونے کا وقت کم کرنے کی کوشش کریں, جتنا وقت کم کریں گے انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا. اور وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے کہ روزہ قیامت قرآن اور روزہ آ کر اللہ کے حضور کہیں گے کہ اللہ ان کے حق میں میری سفارش قبول کر دے, روزہ کہے گا دن میں کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے روکا تھا, اور قرآن کہے گا بنا تو نو میں مل رہی رات کی نیند اس کی میں نے کم کر دی تھی اور روک دی تھی قرآن کی وجہ سے. تو جتنا رات کو جاگ سکیں, دن میں کچھ وقت سو کر اپنے لیے جو ہے وہ جو کچھ سہارا ہے جاگتے رہنے کا اسے پورا کر لیجیے, باقی صبح کا وقت جو چیز جو اوقات ایسے ہیں نا جو قیمتی ہیں اس پہ سو کر ضائع نہ کریں, فجر کے بعد سے اشراق تک کا وقت ہے ان کو رمضان میں ضائع نہ کیا جائے. اسی طرح سے تہجد کا وقت ہے, رات کا آخری پہر ہے, بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے, رات کے اول حصے میں سو کر اٹھ جائیں اور رات کے آخری حصے کو جاگنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح سے قرآن حکیم کے ساتھ مقصد کرنے کی کوشش, بہت سی اس کو سنتے ہیں دورہ طلبہ قرآن کا ذکر آ گیا ہوگا, استقبال رمضان اور اس طرح کی موضوعات پہ نقل ترتیب بھی موجود ہے, اس سے استفادہ کیجیے. وہ ایک طرح سے اجتماعی طور پر رات کے جاگنے قرآن حکیم کے ساتھ وقت بسر کرنے کی صورت بن جاتی ہے. جہاں جہاں دورہ طلبہ قرآن کی صورت دستیاب ہے, الحمد للہ شہر میں 50 سے زیادہ مقامات پر اس کا انتظام کیا گیا ہے. اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ آگے بڑھے اور عظیمت کے راستوں کو اختیار کریں, ایک جانب اپنے علم دین میں بھی اضافہ کریں اور قرآن حکیم کے ساتھ مقصد کریں اس شعور کے ساتھ کہ میری روحانی ترقی کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا پھر اسی طرح سے جو وقت بھی کہیں جاتا ہو, ٹریولنگ میں وقت صرف ہوتا ہے, وہاں پر آنے جانے میں صرف ہوتا ہے, کہیں سے سفر ہے کہیں تک کا, اس میں ذکر سے اپنی زبان کو کر رکھنے والے ہو جائیں. دن میں روزہ تو ہے, اس دوران زبان کو غلط باتوں سے روکنا وہ انشاءاللہ بہت آسان بھی ہو جائے گا, اس کا بھی اہتمام کریں, ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام, ذکر کی تسبیحات, استغفار کی کثرت ہے, خاص طور پر سحری کے موقع پر صبح دم اور رات سحر میں استغفار کی بہت قیمتی حیثیت ہے, بہت ہی قیمتی حیثیت ہے. اگر ہمیں اس کی قیمتی حیثیت دکھا دی جائے اور نظر آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ سب دنیا کا عیش و آرام ہم اس کے بدلے دینے کو تیار ہو جائے. اسی لیے صرف امت مسلمہ کے صالحین نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے صالحین کا بھی طریقہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ رات کو اللہ کے حضور اٹھ کر کھڑے ہو کر استغفار کیا کرتے تھے, نمازیں پڑھا کرتے تھے, راجے کا جو کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. کیا ہو سکتا ہے نظام الاوقات, مثلاً رات کو نماز عشاء با جماعت ادا کی, اسی طرح سے تراویح ادا کی, اور اگر دورہ طلبہ قرآن کی ترتیب ہے تو فبہا بہت ہی اعلیٰ بات ہے, اور اس کے بعد پھر گھر جا کر ہم کچھ نمازیں مزید ادا کریں. اگر جیسے جا کر سو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کے موقع پر اٹھ کر پھر یہ کرنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم وہاں پر 8 رکعتیں ادا کریں. فطر تو آپ ادا کر کے جائیں گے مسجد میں نماز تراویح کے ساتھ, باجماعت رمضان المبارک میں فطر انفرادی نہیں ہے, باجماعت اگر رہ جائیں تو انفرادی پڑھے جا سکتے ہیں, مگر باجماعت پڑھنا چاہیے. مستحب اولا یہی ہے کہ باجماعت پڑھے جائیں. دور صحابہ میں اسی طرح سے اہتمام تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فطر کی جماعت خود فرمایا کرتے تھے آ کر اہتمام کے ساتھ. اس کے بعد پھر وہ 8 رکعتیں جو تہجد کا معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسے بھی ہمیں چاہیے کہ اہتمام کریں. اس کے بعد پھر فطر نہیں پڑھے جائیں گے, اور وہ وقت کون سا ہے, جو سحری کا وقت, اس کے بعد سحری کھانی چاہیے, اور اس خیال کے ساتھ, ایسے نہیں کہ رات دن میں جو ہے وہ بھوک لگے گی اس لیے سحری کھانا, نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تسحروا ان فی السحور لبرکۃ, سحری کیا کرو اس میں برکت ہے, اس خیال کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. ہر شے پر اصل میں معنویت پیدا ہوتی ہے نیت کے ساتھ, نیت سنت کے اقتداء کی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی ہو, اور وہ کام فی نفس ہی ہمیں خیر نظر آئے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, چنانچہ اس میں خیر خیر ہے, خیر ہی خیر ہے, اور پھر اس کے بعد سحری کرے اس نیت کے ساتھ, تو انشاءاللہ یہ سحری اور یہ کھائی ہوئی غذا وہ بھی عبادات کے لیے اور نیک اعمال کے لیے راغب کرنے والی ہو جائے گی. جس کھانے میں انسان غافل ہو نا, اس سے آنے والی قوت سے بھی غفلت پیدا ہوتی ہے, اور جس کھانے کو انسان حلال مال سے اور سنت کے مطابق اور اہتمام کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر اور وہاں پر جو کچھ دینی آداب و شاعر ہے اس کا اہتمام کرتے ہوئے کھائے گا نا, تو اس سے پیدا ہونے والی قوت, جسم کو جو غذائیت ملے گی, قوت ملے گی, وہ بھی انشاءاللہ اطاعت ہی میں صرف ہونے والی ہو جائے گی. اسی لیے ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ زبان سے کیا کچھ, منہ سے کیا کچھ اندر جاتا ہے اور منہ سے کیا کچھ باہر آتا ہے, اس کا بہت دھیان اور دھیان کیا کرتے تھے, اور اس کا دھیان کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے سحری کے بعد اہتمام ہو نماز فجر کا باجماعت, اور اسی طرح سے اس کے بعد پھر اشراق تک کا جو وقت ہے نا, اس کو تلاوت قرآن میں صرف کرنا چاہیے. صحیح تلاوت قرآن حکیم کی سماعت رات کو آپ نے نماز تراویح میں بھی کرنی ہے اور قرآن کی ترتیب ہے تو اس میں کہیے کہ ترجمہ قرآن کی سماعت بھی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اس کے باوجود ایک ہے مجرد تلاوت جس میں انسان بیٹھ کر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور کوئی شخص نہیں ہے، اس میں ایک بالکل ذاتی سا تعلق، ایک بالکل انفرادی سا تعلق، ایک بالکل نجی سا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اور ہمارے پاس جو آلہ جس طرح سے کسی آلے سے کسی سے رابطہ کیا جاتا ہے نا، آپ سے کہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہو تو آپ موبائل فون سے ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈائل کنیکٹ ہو جاتی ہے اور بات کرنے لگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحانی تعلق اس کے لیے بھی ایک ڈائریکٹ لائن، ڈائریکٹ ڈائلنگ کو دستیاب کر رکھی ہے، یہ نماز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطے پہ آ جانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک اپریٹس ہے، اسی طرح سے یہ جو قرآن حکیم ہے نا، یہ بھی اللہ کی بات سننے کا ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ، اس حیثیت میں اور اس کیفیت کے ساتھ اور ایک احساس کو باندھتے ہوئے قرآن حکیم کی تلاوت ہونی چاہیے، اور یہ ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ نہ کچھ قرآن فہمی، ترجمہ سیکھنا اس کا، اسی طرح سے اس کی تفسیر کو سیکھنا، احکام دینی کا سیکھنا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، طے کر لیجیے اپنے لیے ٹارگیٹ بنا لیجیے، انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جب وہ ٹارگیٹ طے کرتا ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے تو راستہ بھی تیز تیز طے کرنے لگتا ہے، راستہ بھی ہمت کے ساتھ طے کرتا ہے، اور اس میں یہ بھی نہ ہو کہ بہت اعلیٰ اور بہت زیادہ بڑے اہداف طے کر لیے جائیں جو قابل حصول نہ ہوں، نہیں، قابل حصول اہداف ہوں اور آگے بڑھتے جائیں تھوڑا تھوڑا کر کر، یعنی یہ طے کر لیں کہ اتنے دنوں میں یہ بات مکمل کرنی ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے نا کہ یہ ہو گیا ہے مکمل، تو اور زیادہ ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے، آگے سے آگے بڑھتی چلتی ہے، اسی طرح سے یعنی اتنے قرآن حکیم اس کی تلاوت کرنی ہے، اتنی مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت مجرد بغیر اس کے ترجمے کے، اور اتنی مرتبہ قرآن حکیم کو کم سے کم ایک مرتبہ مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی بھی مسند تفسیر ترجمہ ساتھ رکھ لیا، مختصر تفسیر بارہ رس کیا، تفسیر عثمانی بہت ہی بے مثال تفسیر ہے، کوشش کیجیے کہ رمضان مبارک میں تفسیر عثمانی ایک مرتبہ پڑھ جائیں، از اول تا آخر ترجمہ بھی اس کا پڑھ جائے، اسی طرح سے اس کے حواشی بھی پڑھ جائے، ان شاء اللہ العزیز بہت ہی بہترین نتائج مرتب ہوں گے زندگی میں، اس سے غیر معمولی کیفیت پیدا ہوگی، قرآن حکیم سے تعلق پیدا ہوگا، عوامر و نواہی معلوم ہوں گے، دین کس طرح سے سوچنا سکھاتا ہے وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، اسی طرح سے پھر اشراق پڑھنے کے بعد کچھ تسبیح کا، کچھ اسکار مصنوعہ کا اہتمام کیجیے، اور اسی طرح اشراق سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو ایسی کتابیں بازار میں مل جائیں گی، اسکار الصباح، صبح کے اسکار، کوئی تقریباً دو درجن کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں اور مختلف الفاظ کو کچھ تعداد میں پڑھنا مقبول ہے، صحیح احادیث میں، یہ اسکار الصباح ہے، عربوں کے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہے، الحمد للہ قسط المسلم کے نام سے کتاب وہاں پر آپ کو ہر ایک کے پاس نظر آئے گی جن کو رکھی ہوتی ہے، جہاں موقع مل گیا نکال کر پڑھے رکھتے ہیں، آج کل یہ جو اینڈرائڈ فون ہیں اور اسی طرح سے جو اسمارٹ فونس ہیں اس کے اندر اپلیکیشن بھی دستیاب ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، ہر دعا جو اس میں اسکار الصباح، اسکار المساء یعنی صبح کے اسکار، اسی طرح شام کے اسکار وہ موجود ہیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے، کارڈ سبے ہوئے ملتے ہیں، ان مصنوع دعاؤں سے صبح کا آغاز کریں گے، دن کا آغاز کریں گے، تو ان شاء اللہ بہت خیر و برکت، بہت ہی خیر و برکت، مستقل نیکی کی طرف رغبت کا ذریعہ ہوگا، آپ دوسروں کے لیے بھی ایک خیر کا ذریعہ بن جائیں گے، دوسروں کو بھی خیر کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ ان شاء اللہ بن جائیں گے، مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ بہت سے کاموں کو سمیٹ دے گا، دنیا کے کام وقت کم وقت میں پورے ہو جایا کریں گے، اور اس کے بعد زیادہ وقت دستیاب ہو جائے گا، خود بخود رغبت محسوس ہوگی آخرت کی طرف، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حرص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ان اوراد و وظائف کا خاصہ ہے، پھر اسی طرح سے کچھ تسبیحات اپنے لیے متعین کر لیں، کوئی دن رمضان مبارک کرنا گزرے مگر روزانہ کم سے کم ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفار کرنے والے ہوں، کم سے کم ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنے والے ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر وقت ہے تو مختصر درود، اور طویل وقت دستیاب ہے انشاءاللہ تو درود ابراہیم ہی ہیں، اسی طرح سے بہت سارے درود ہیں جو کہ حدیث رسول میں نقل ہوئے ہیں، تو مسترد الفاظ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں درود شریف کے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا، پھر اسی طرح سے جیسے ہی کچھ وقت بسر ہو جاتا ہے اشراق کے بعد، اگر سونا بھی ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد ایک اشراق چاشت کی نماز ہے، اشراق آپ پڑھ کر سوئے ہیں اور اس کے بعد کہیے یا کچھ کوئی اور مصروفیات ہیں دن کی، کچھ کاروبار کی مصروفیات، دفتر جانا ہے، کوئی اور کام ہے، تو وہاں جا کر اپنے لیے وقت نکالیں، اور وہ وقت ایسا ہو 10:30 کے بعد سے 12 بجے سے پہلے تک کا، یہ وہ وقت ہے جس میں آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں، 4 رکعتیں اس نیت سے، چاشت کی نیت سے جو ہے وہ پڑھ لی جائیں، ایک سلام کے ساتھ جمع کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور 2-2 رکعتیں کر کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، بہت سی فضیلت اس کی آئی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ نمازوں کا اہتمام کرنا، پھر اسی طرح سے جیسے ہی بقیہ نمازیں آتی ہیں، ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی نماز کے ساتھ جو جڑی ہوئی سنتیں ہیں، جو جڑے ہوئے نوافل ہیں، ان کا بھی پورا اہتمام کیجیے، اور کم سے کم رمضان میں تو یہ کوشش کریں کہ بس جیسے ہی اذان ہو دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کریں، اور پھر دیکھیں اس کی برکات کیا ہے. نماز میں ہم کہتے ہیں خشوع وضو نہیں ہوتا, یہ اہتمام کر کر دیکھیے, آئیے پہلے وقت سے پہلے وضو کیجیے اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں, پھر بتائیے کیسے خشوع وضو نہیں ہوتا. ذرا اس کے یعنی الفاظ جو کچھ نماز میں پڑھے جاتے ہیں اس کا تجربہ سیکھیں اور اس کے بعد پہلے سے وقت سے پہلے آئیے اور آ کر اس سے پہلے وضو کا اہتمام کیا جائے, اچھی طرح سے مسواک کیجیے, وضو کیجیے, تسبیح کیجیے, عطر لگائیے, خوشبو الگ اس طرح سے ماحول بھی اچھا بن جائے, اور اس کے بعد پھر نوافل کا اہتمام, سنتوں کا اہتمام ہوا, تحیت المسجد کا اہتمام کیجیے, تحیت الوضو کا اہتمام کیجیے, اور اس کے بعد فرض پڑھیے تو انشاءاللہ العزیز اس میں خاص کیفیت ہوگی, ایک خاص تعلق دھیان ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہ انشاءاللہ قائم ہوگا. اور اس کے بعد پھر جو سنتیں ہیں, اس کے بعد کے نوافل ہیں, پھر کچھ دیر بیٹھ کر ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کا ذکر آیا ہے, وہ جو جس مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اس کا اہتمام ہونا چاہیے, کچھ استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے, ہر نماز کے بعد پڑھنے کے کچھ اذکار منقول ہیں حدیث میں, تو کوئی نہ کوئی مسنون دعاؤں کی کتاب ضرور لے لیجیے. جیسے آج کل ہر شخص کی جیب میں موبائل ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اگر یہ موبائل نہیں رکھوں گا تو دنیا سے منقطع ہو جاؤں. اس شخص کو دنیا سے منقطع ہو جانے کی تو بڑی فکر ہے, خدا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ذات باری تعالیٰ سے منقطع ہو جانے کی کوئی فکر نہیں, ایک دعاؤں کی کتاب جیب میں رکھ لیں, اس سے انشاءاللہ العزیز مستقل ہو, چونکہ مسنون ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق قائم رہے, اور ساتھ ساتھ ذکر تو اللہ کا کیا جا رہا ہے, مانگا تو اللہ سے جا رہا ہے, مانگا تو کسی اور سے نہیں جا سکتا, تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے بھی مستحکم اور مستقل تعلق وہ قائم ہو جائے گا. اور یہ ہر نماز کے بعد کے بھی اذکار ہیں, پھر اسی طرح سے ہر نمازیں اور پھر جو افطار ہے نا, اس میں بھی نقطۂ نظر یہ ہوگی واقعی ہمارے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے, اس میں برکت رکھی گئی ہے. آپ نے فرمایا عمر جب تک تاخیر کے ساتھ افطار کرتی رہے گی, یعنی آخر وقت پر افطار کرے گی تو اس وقت نماز کے ساتھ تاجیل کے ساتھ افطار کرتی رہے گی, یعنی جیسے ہی افطار کا وقت داخل ہو جائے گا افطار کر لے گی تو یہ اپنی جگہ خیر سے خالی نہیں ہوگی. کہنا چاہیے کہ باہتمام پہلے سے بیٹھ جائیں اور افطاری کے لیے میز پر ایسی طرح سے اور وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا مناجات شروع کر دیں. قرآن حکیم میں جس رکوع میں روزے کا تذکر آیا, رمضان کا ذکر آیا, اس کے اختتام پر دعا کا ذکر آتا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. یہ الفاظ اس سے استدلال کیا مفسرین نے کہ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے موقع پر, یعنی روزے کے اختتام پر دعا کی قبولیت کا وقت. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ گھر کے تمام بچوں کو بٹھا لیتے تھے اور گھر کے افراد کو بٹھاتے تھے اور اس موقع پر دعا کا اہتمام کرتے تھے, خاص طور پر اسی طرح سے سلف کا تذکرہ اس طرح کا بہت ملتا, اور پھر اسی طرح سے پورے رمضان کے اختتام پر یعنی عید کے دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی مقام سے, یعنی قرآن حکیم کے اس ترتیب سے اور آیات کے مابعد و ماقبل آنے سے علماء نے استدلال کیا. تو ہمیں چاہیے کہ دعا کے وقت کو بھی ضائع رائے گا اور خالی نہ جانے دیں. بہت بڑی عبادت ہے دعا, بہت بڑی عبادت ہے, جوہرِ بندگی دعا ہے. سن اللہ سے مانگے, رات کو بھی اٹھ کر مانگے, اپنی زبان میں مانگے, بہت زیادہ تکلف نہ کریں کہ عربی میں دعائیں کی جائیں اسی طرح سے وہ کیا الفاظ ہوں, نہیں, بالکل سادگی کے ساتھ. اللہ برا نہیں مانتا, انسان برا مان جاتے ہیں باتوں, اللہ سے مانگے بالکل اپنے خالص جذبات اور بالکل کھرے جذبات کے ساتھ, جو محسوس کرتے ہیں اللہ سے گفتگو کریں. ایک لمحے کو اگر تکلف لگتا ہو کہ کس سے بات کر رہا ہوں, مگر یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی. ہاتھ میں پھیلا کر کوئی اور نہ دیکھے, بہت ضروری ہے, اگر کوئی اور آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس میں ریاکاری اور تصنع اور اسی طرح سے اور بہت سے امراض کا خدشہ ہے, پھر انسان جو ہے وہ فائدے کی طرح نقصان اٹھا لیتا ہے. دعا کا اصل محل وہ انفرادیت ہے, دعا کا اصل محل خلوت ہے, کوئی دوسرا شخص انسان کو نہ دیکھ رہا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتا ہو, جو قریب ہوتا ہے نا اس سے بات کرنے کے لیے انسان چاہتا ہے کہ خلوت دستیاب ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر ہم قریب ہیں تو ہمیں یہ خواہش ہوگی کہ ہم خلوت میں اس سے بات کریں. یہ نفسیاتی مرض ہے کہ انسان مجمع میں تو بڑی بڑی دعائیں کرے, انفرادی طور پر اللہ سے بات نہ کرتا, اس کا مطلب یہ ریاکار ہے, یہ دو نمبر ہی کرنا ہے, اور اس سے بچنا چاہیے. اللہ سے آپ بالکل خلوت میں مانگنا چاہیے اور بہت تفصیل سے مانگنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے اپنے اوقات میں جو کچھ بھی ہم اہتمام کر سکیں, رمضان کی ایک عبادت اعتکاف بھی ہے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سہولت عطا فرمائے ہمیں چاہیے اعتکاف کریں, اس میں بھی بہت خیر و برکت ہے. جو لیلۃ القدر ہے اس کا مل جانا یقینی ہوتا ہے, مسجد میں وقت کا گزارنا خود کار تعبد اور ثواب کا ذریعہ ہے, پھر اسی طرح ایک ماحول بنتا ہے وہاں پر بھی, جو چیزیں وقت کے ضیاع کا باعث ہیں ان سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو آخر سے متعلق کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے ایک عمل رمضان میں عمرے کا بھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عمرے کی بہت ترغیب فرمائی ہے اور اسے ایک حج مبرور کے برابر قرار دیا ہے, ایک حج مکمل حج کے برابر قرار دیا ہے, تو اس کا بھی جن کے پاس اس کی صداقت و طاقت ہو اور سہولت اور موقع دستیاب ہو, انہیں چاہیے کہ اس کا بھی اہتمام کریں. اسی طرح سے یہ موقع ایسا ہے کہ افطار کروانے سے بھی کروانے کا غریبوں کے لیے اہتمام کرنا یہ ایک بکار خیر میں سے ہے، بہت سارے خیر کے اباب میں سے ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے بعد عید ہے، اس کی آنے والی خوشیوں میں اوروں کو شریک کرنے کے لیے جو کچھ ہم اہتمام کر سکتے ہوں اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جس قدر بھی یعنی ہر طرف دیکھتے رہیں کہ جو موقع ہمیں مل جائے خیر کا اسے رائے نہ جانے۔ رمضان مبارک تمام ابواب خیر سے ہمارے داخلے کو یقینی بنانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کرے کہ ساری باتیں اخلاص نیت کے ساتھ میرے لیے بھی قابل عمل ہو جائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کے لیے بھی قابل عمل ہو جائے، توفیق عطا فرمائے۔ اپنی سی باتیں ہیں، اس میں کوئی یاد یعنی یہ کہ علمی باتیں یا کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے بلکہ غور کر کر عمل کرنے کی بات ہے، تو عمل کی طرف عمل کا جذبہ اس کو تازہ کرتے ہوئے بیدار کرتے ہوئے، اور جیسے ہی نماز پڑھنے لگے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جانب رجوع کی۔ مسلمانوں کے پاس تذکیر نصیحت کا سب سے بڑا سامان احادیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کتابیں جس پہ رمضان اور اس سے متعلق نیکیوں کے بارے میں روایات حدیث یہ کر دی گئی ہیں اس کا پڑھنا انشاءاللہ بہت کارگر رہے گا۔ گھر میں ماحول بنائیں، بچوں کو بھی اس پر راغب کریں، بڑوں کو بھی راغب کریں، خواتین کو بھی راغب کریں، اور جب ماحول بن جاتا ہے تو وہ نیکی متعدی ہو جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اس میں اور زیادہ سہولت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔